بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آج جو اشعار پیش خدمت ہیں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار اور حسب معمول اس کی تشریح ہمارے حضرت سیدی و سندی مرشد ثانی محبی و محبوبی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی نجی مجالس میں فرمائی ہے. آج کے اشعار کا عنوان ہے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے, یعنی اللہ تعالی کی یاد میں اللہ کے غم میں جو آہ کرتا ہے, جو آہ بھری جاتی ہے وہ نظر تو نہیں آتی, ان کے پر نظر نہیں آتے, لیکن وہ سیدھی عرش اعظم کی طرف تیزی سے پرواز کرتی ہے. محبت تیرا صدقہ ہے قمر قلندر زمانہ حضرت سید عشق جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مقدر و شیر کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی راہ میں جو شیخ کی غلامی کی ہے اور اللہ کے لیے شیخ کے ناز اٹھائے, یہ اللہ تعالی کی محبت کا صدقہ ہے. یہ اس کا صدقہ ہے کہ آج اللہ تعالی کی محبت کے اسرار اور رموز اللہ تعالی مجھ سے بیان کرواتے ہیں. اللہ تعالی کے لیے شیخ سے محبت کرنے اور ناز اٹھانے سے اسرار محبت حاصل ہوتے ہیں, در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. یہ اسرار محبت انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو کسی اللہ والے کے ساتھ صدا کاری اور جانثاری کرتے ہیں, اور حضرت والا کی جانثاری تو بے مثل تھی, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. خود مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے جس طرح اپنے شیخ سے محبت کی, یعنی ہمارے حضرت نے, اور شیخ کی خدمت کی ہے, ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا اس کی کوئی مثال دیکھی نہیں تھی. حضرت والا ہمارے حضرت والا کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کو دیکھ کر پتا چلا کہ پہلے زمانے میں کس طرح خدمت کرتے ہوں گے کہ جان کی بازی لگا دی. تو شیخ جو ہماری اصلاح کے لیے تراش خراش کرتا ہے اور جو تنبیہات کرتا ہے, یہ اسی کے ناز اٹھانے کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرار شریعت اور محبت کے راز ان پر نازل فرماتے ہیں جس کو وہ نشر کرتا ہے. اور جس نے یہ نہیں کیا, یعنی شیخ کے ناز نہیں اٹھائے, اس کا یہ حال ہوتا ہے سہارنپور میں مولانا خلیل احمد صاحب کے دو طالب علم تھے, ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے دونوں کو ستون سے باندھا اور پٹائی ہونے لگی. ایک طالب علم نے کہا کہ میں تو یہاں آپ سے حدیث پڑھنے آیا تھا, مار کھانے تو نہیں آیا تھا, آپ مجھے مار کھلا رہے ہیں. ایک بات ابھی دل میں آئی ہے کہ بزرگان دین جو یہ پٹائی وغیرہ کرتے تھے تو یہ اسی بھروسے پر کرتے تھے کہ طالب علم کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور طالب علم اس سے برا نہیں مانے گا. دوسرے یہ کہ وہ جو سزا دیتے تھے مار پٹائی کی, تو یہ اندھادھن مار پٹائی جیسے آج کل ہو جاتی ہے اس طرح کی نہیں تھی، بلکہ شریعت کے مطابق احتیاط کے ساتھ ان کی پٹائی ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ جہاں جی چاہے مار دیا، جہاں منع ہے مثلا منہ پہ مارنا منع ہے تو منہ پہ مار دیا، ایسا نہیں ہے. بزرگان دین کو شریعت کا لحاظ رکھتے تھے. غرض یہ کہ فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں مار کھانے تو نہیں آیا تھا، آپ مجھے مار کھلا رہے ہیں، اس کا آپ کو کیا حق ہے؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فوراً کھول دیا. دوسرے طالب علم سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو اس طالب علم نے ہاتھ جوڑ لیے کہ مجھے جو بھی سزا دیں کم ہے، جو بھی سزا دیں کم ہے. پہلے والے طالب علم کو آج دنیا نہیں جانتی کہ کون تھا، کہاں مر گئے، اور دوسرے والے طالب علم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب تھے، جن کو علماء کندھوں پہ اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے. یہ ناز اٹھانے کا صدقہ ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بڑے بڑے علماء نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ ایسے ہی تھوڑی تھا، ہر ایک کے سامنے تھوڑی ایسے ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء نے گھٹنے ٹیک دیے اور شاگرد بن گئے، اور ان کی زبانوں سے اللہ نے کہلوا دیا کہ حضرت ہم نے آپ سے سنے ہوئے مضامین کسی کتاب میں نہیں پڑھے تھے، یہ بالکل الہامی ہے، آسمانی ہے. بندہ عرض کرتا ہے کہ ایک عام آدمی کسی کی تعریف کرے، کسی بڑے عالم کی، بڑے شیخ کی تعریف کرے، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی، جبکہ علماء، بڑے بڑے علماء یہ بات کہیں تب وہ بات کتنی وزنی ہو جاتی ہے. ہم نے فرمایا، علماء فرماتے تھے کہ ہم نے آپ سے سنے ہوئے مضامین کسی کتاب میں نہیں پڑھے تھے، یہ بالکل الہامی ہے، آسمانی ہے. جب مولانا عبد الحمید صاحب بیٹھ ہوئے، مولانا عبد الحمید صاحب دارالعلوم آزاد ویل ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑا دارالعلوم ہے، اس کے محتمن اور پہلے تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے، بہت بڑا کام ان سے آج بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو جب مولانا عبد الحمید صاحب بیٹھ ہوئے تو اس کے بعد یہی غلبہ حال تھا کہ ہر مجلس میں یہی کہتے تھے. یہ اسی کا صدقہ ہے کہ لوگ حضرت والا کے دیوانے تھے. جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پھول پور گئے، جہاں آبادی بھی تھوڑی سی تھی، اور جب وہاں حضرت والا کا بیان ہوا تو حضرت والا کو وہ سب زمانہ یاد آ گیا. میں بھی حضرت والا کے ساتھ تھا، حضرت والا پر عجیب کیفیت طاری تھی، وہاں کے بیانات بھی عجیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شایع کرا دے. تو حضرت والا پر عجیب کیفیت تھی. جمعے کے دن بیان ہوا تو اتنا مجمع تھا کہ پوری مسجد بھر گئی. سامنے کے میدان میں گاؤں تھا، وہ بھی سب بھرا ہوا تھا. بیچ میں ایک جھیل تھی جس میں حضرت والا نہایا کرتے تھے، اس کے ارد گرد آدمی ہی آدمی تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں لوگ کہاں سے آ گئے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہاں تو آبادی بھی گاؤں کی ہے، اور اتنا مجمع کھچا کھچ بھر گیا. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لاتے تھے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی نہ ہو، ہمیشہ ایک مجمع جمع ہو جاتا تھا. یہ اسی شیخ کے ناز اٹھانے کا صدقہ ہے. یہاں تک کہ حضرت والا اپنی جان پر بھی کھیل گئے، قتل کی سازش کی گئی، مگر حضرت والا نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ شیخ کو تو خبر نہیں کہ میں کس وجہ سے گیا، کیونکہ حضرت والا رحمہ اللہ ادب کی وجہ سے اپنے شیخ کو کسی کی شکایت نہیں کرتے تھے. اور ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے کسی کی شکایت نہ کیا کرے، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بالکل صاف دل کے ساتھ رہوں. کیونکہ شیخ کے دل میں اگر کوئی تکبر آ جاتا ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس مرید کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتے تھے. حالانکہ اس کی تو بڑی طویل داستان ہے کہ حاسدین نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو کس کس طرح ستایا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ناراض بھی ہو گئے تھے، اور حضرت والا کی جان پر بن گئی تھی شیخ کی ناراضگی کی وجہ سے. لیکن پھر حضرت والا کی آہ و فغاں رنگ لائی، پھر شیخ پھول پوری بالکل راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی غلطی نہیں ہے. فرض یہ کہ حضرت والا کوئی شکایت حاسدین کی، حتیٰ کہ جنہوں نے قتل کی سازش کی تھی، ان کا پتہ بھی چل گیا تھا کہ کون کر رہے ہیں، کسی نے بتا دیا تھا حضرت والا کو، تو اس بات کی بھی شکایت اطلاع تک نہیں کی حضرت والا نے اپنے شیخ کو. تو فرمایا کہ شیخ کو تو خبر نہیں تھی کہ میں کس وجہ سے گیا، اگر میں چلا گیا، حالانکہ جانا جائز ہے، لیکن شیخ کو یہ خیال ہوگا کہ اختر بے وفا تھا، مجھے اس بڑھاپے میں چھوڑ کر چلا گیا. میں جان دے سکتا ہوں لیکن اپنے شیخ کو دعوے بے وفائی نہیں دے سکتا. زمین پر ہے اگر کیا پر ہے مگر رابطہ ہے عرش اعظم سے. نہیں آتے نظر لیکن پر پرواہوں کے. نہیں آتے نظر لیکن پر یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کو یاد کرنے میں آہ و فغاں کی اڑان کے پر ایسے نہیں ہوتے کہ یہاں سے اڑ کر درخت پر جا کر بیٹھ جائیں، بلکہ وہ نظر نہیں آتے. وہ اہل اللہ زمین پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی آہیں اور ان کا رابطہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتوں آسمان پار، لوح و کرسی پار کر کے عرش اعظم سے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بظاہر تو زمین پہ بیٹھے ہیں، لیکن منٹوں میں ان کی روح عرش اعظم کا طواف کرتی ہے. ذلو اندر زمین چوں کوہ قاف، روح اوسی مرغ بس عالی طواف. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اللہ والوں کا جسم زمین پر ہوتا ہے اور روح ہر وقت عرش اعظم کا طواف کرتی رہتی ہے. طواف کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے. ان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی فکر رہتی ہے کہ کس بات سے وہ ناراض ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستوں کو ڈھونڈتے سونگتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے سونگتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے میرا اللہ راضی ہو جائے. تو زمین پر ہوتے ہوئے آہ و فغاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آہوں اور آہ کے پر پرواز کیا ہے، اس سے دنیا والے بے خبر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم ہیں، مگر حقیقت میں ان کی آہ کی پرواز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کو اور لوح و کرسی کو پار کر کے عرش اعظم سے رابطہ کرتے ہیں. زمین پر مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. زمین پر مگر کیا جدھر دیکھو فدا ہے حسن پر جدھر دیکھو فدا ہے حسن پر فدا اللہ پر قلب جان اللہ شعر ہے. فرمایا کہ آسان شعر ہے جو حضرت والا کا خاص مضمون ہے. اہل دنیا تو دنیاوی حسن پر، دنیا کی فانی لاشوں پر مثل کرگس گت کو کہتے ہیں، مثل کرگس کے فدا ہیں کہ جو مردہ لاشیں کھاتا رہتا ہے. عشق بھی فانی ہے، حسن بھی فانی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، عشق فانی ہے حسن فانی ہے، کون کہتا ہے جاودانی ہے. عشق فانی ہے حسن فانی ہے، کون کہتا ہے جاودانی ہے. یہ فانی عشق جاودانی نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہی حسن ڈھل گیا ویسے ہی عشق صاحب بھی ڈھل گئے. تو اللہ پر وہ فدا ہیں جو جاودان ہیں، جو اللہ پر فدا ہیں وہ جاودان ہیں. فدا ہونے والوں کو بھی اللہ تعالی جاودانی حیات دے دیتے ہیں، قیامت تک کے لیے ان کے نام نہیں مٹتے، بادشاہوں کے نام مٹ گئے، آج کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ کون سے بادشاہ تھے، ہزاروں لاکھوں مر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے تذکرے قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، لوگ ان سے ہدایت پا رہے ہیں۔ تجھے دھوکا دے پانی بتوں کی عادت، تجھے دھوکا دے پانی بتوں کی عادت، رنگ رنگل کبھی دیکھو گے تم قبروں میں سب بر یہ حسین حضرت والا رضی کا خاص مضمون ہے، جیسا پوسٹ مارٹم حضرت والا نے حسن فانی کا کیا ہے اور جس حسین انداز سے کیا ہے، یعنی اس حسن فانی مضمون کی تعریفیں بیان کرنا تو آسان ہے، نقش و نگار کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اس کی فانی حقیقت کو بیان کرنا اور اسی حسین انداز میں بیان کرنا اصل کمال یہ ہے۔ بظاہر تو لاش دکھا رہے ہیں، لیکن اوپر سے مضمہ کاری میں وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو دنیاوی شعرا کرتے ہیں، اور اصل معنی میں اس کا پوسٹ مارٹم ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے، یہ عجب فریب مجاز ہے۔ اب یہ سوز اور ساز دنیاوی شعرا اپنے عاشقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے معشوقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرا مصرع دیکھ لیجئے، اسی نے رد بھی فرما دیا، یہ عجب فریب مجاز ہے، یہ مجاز کا عجیب دھوکا ہے۔ سر ناز حسن بھی ختم خم ہوا، نہ اب عشق وقف نیاز ہے، یعنی سر ناز حسن یعنی سر کی خوبصورتی کے داغ، گردن بڑی سرائی دار اور قد دراز ہے، اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جب وہ چلتی ہے یا چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کوئی شاہ گزر رہا ہے، شاہ چل رہا ہے، لیکن جب سر ناز حسن بھی خم ہوا، سر ناز حسن بھی مجازی لفظ ہے، لیکن جب خم ہوا اس نے اس کو کاٹ کے پھینک دیا، اور سر ناز حسن بھی خم ہوا، نہ اب عشق وقف نیاز ہے، نیاز مندی کا رابطہ سب ختم ہو گیا، محبت عداوت سے بدل گئی، سر ناز حسن بھی خم ہوا۔ سر ناز حسن یعنی حسین کا سر بڑھاپے کی وجہ سے، تغیرات کی وجہ سے حسن جاتا رہا، تو سر ناز حسن جیسے ہی خم ہوا، یعنی اپنے حسن کے زوال پر معشوق خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے کیا ہو رہا ہے، یہ وہ خود گھبرا جاتا ہے، تو سر ناز حسن جیسے ہی خم ہوا وہ نیاز مندی بھی ہوا ہو گئی، اس کا بھی سر کٹ گیا۔ جو اہل کے جوتوں سے لگے ہیں آپ کے درے، اور اللہ کے ساتھ جو چلتے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جو اپنا دل فدا کرتے ہیں، جان فدا کرتے ہیں، ان کی کیا قیمت ہے، اور حسن مجازی پہ جو دل لگاتے ہیں ان کی کیا قیمت ہے، یہ تو بتا دیا کہ ان کی کیا قیمت ہے، اب اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں آپ کے ذرے، جو اہل اللہ کی جوتیوں میں جو خاک کے ذرے لگے ہوئے ہیں وہ بادشاہوں کے تاج کے موتیوں سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کے موتی سے تو اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ والوں کے جوتے کے ذرے کو آنکھوں کا سرما بناتا ہے اور ان پر فدا ہوتا ہے، اللہ کو پا جاتا ہے۔ جو اللہ والوں کے جوتوں کے ذرے کو آنکھوں کا سرما بناتا ہے، یعنی ان پر دل سے فدا ہوتا ہے، اللہ کو پا جاتا ہے، ان خاک کے ذروں سے اللہ کو پا جاتا ہے، اور بادشاہوں کے موتیوں سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے مولانا شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا، اسی کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں سمو دیا. جب بخاری شریف سے فارغ ہو گئے تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے طالب علمو، تم نے بخاری پڑھ لی، آج تم عالم کہلانے لگے، لیکن اس وقت تک علم کی حقیقت نہیں آ سکتی جب تک کہ 6 مہینے کم سے کم کسی اللہ والے کے پاس رہ پڑو. اور پھر فرمایا کہ اہل اللہ کی جوتیوں کے خاک کے ذرے بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے بھی افضل ہے. جو اہل کے جوتوں سے لگے کوا. یعنی جس طرح لوگ بلبلوں کی قدر و منزلت کرتے ہیں، ان کی خوبصورت آواز کو سنتے رہتے ہیں، جبکہ کوا صحراؤں میں کائیں کائیں کرتا ہے، اسے کون پوچھتا ہے؟ یعنی لوگوں کے دلوں میں اللہ والوں کی جس طرح قدر و منزلت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ اہل دنیا اور بڑے بڑے افسران کو کہاں حاصل ہے. وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے صحرا میں کوا کائیں کائیں کرتا ہے. تو اہل دنیا کی قدر و منزلت ایسی ہے، اور بلبل کو تو سب پسند کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ کتنی پیاری آواز ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دفعہ اسٹیل مل کے چیئرمین آئے اور ایک صاحب ان کے سامنے بالکل بچھے جا رہے تھے کہ سر ہاں، سر یہ، سر وہ، یہاں تک کہ جھاڑو اٹھا کر چیئرمین کے کمرے کی صفائی کرنے لگے، حالانکہ وہ خود بھی آفیسر تھے. جب چیئرمین چلا گیا تو اس آفیسر نے چیئرمین کو گالی دی. اہل دنیا کی تو یہ عزت ہوتی ہے، اور اہل اللہ کے دلوں میں قدر و منزلت ہوتی ہے. ایک بزرگ شاعر کا شعر ہے، ملک در اصل تو خاصان خدا کا ہے انیس، ملک در اصل تو خاصان خدا کا ہے انیس، دل جھکے پڑتے ہیں قدموں میں حکومت کے بغیر. ملک در اصل تو خاصان خدا کا ہے انیس، دل جھکے پڑتے ہیں قدموں میں حکومت کے بغیر. کوئی حکومت نہیں، دل کی حکومت ہے. وہاں حکومت کے ساتھ دل کیا جھکتے، سر بھی مشکل سے جھکتے ہیں، اور دل کے اندر تو گالیاں دیتے ہیں.
چمن چمن میں یہی ہوتی ہے سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں. وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں. مگر کچھ ہے
کہ یعنی اہل اللہ بظاہر تو ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ہو کے بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں. بظاہر تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن دل اور جان کے مرتبے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. مخلوق کے ساتھ رہ کر بھی وہ ہما وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، لیکن جو جتنا فانی ہو جاتا ہے اس کی عادات اور اطوار بظاہر عام آدمی جیسے ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس مرتبے کے اہل اللہ جو لوگوں میں گھل گلے ملے رہتے ہیں، ہر وقت با خدا ہیں، ان کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ یہ بہت خاص بندے ہوتے ہیں جو خود اہل دل ہوں، خود بھی اہل محبت ہوں، وہی اس راز سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں رہ کے بھی دنیا کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ چاہے وہ کچھ کام کر رہے ہوں، اگر کوئی اللہ والا جوتا بھی گانٹ رہا ہے یا گھاس کھود رہا ہے یا کچھ بھی کام کر رہا ہے یا بادشاہ ہے حکومت کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ والا ہے تو اس کا دل ہمیشہ اللہ سے چپکا رہتا ہے۔ وہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا کوئی ذرہ ہی نصیب فرما دے۔
وہ سب کے ساتھ رہنے در کی خدا وہ کرگس جو کسی مرغا پہ ہوتا ہے، وہ کرگس جو کسی مرغا پہ ہوتا ہے، وہ کیا جانے کیا کرتے ہیں کہ شاہ
باز یعنی باز شاہی، جو شاہ کی کلائی پر رہتا ہے، اس کے حوصلے کے بارے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بارہا سنا، اگرچہ مثال کے ہی طور پہ ہو کہ وہ جانوروں پر حملہ نہیں کرتا، عام جانوروں پہ حملہ نہیں کرتا، بلکہ بادشاہ کی نگاہ کے فیض سے اور بادشاہ کی نگاہ کے حوصلے سے وہ شیر پر حملہ کر کے اس کی آنکھیں نکال لیتا ہے اور گرد مردہ لاشوں کو کھاتا ہے۔ مینا گیرت باز شاہ باز شاہ، مینا گیرت باز شاہ جو شیر نر، کر گساں بر مردگاں بکشادہ پر۔ یہ فارسی کا شعر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ شعر لکھ دیا تھا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے فرمایا، کیونکہ مفتی صاحب سے ہمارے حضرت والا کی بے تکلفی تھی، دوستانہ تھا، ساتھ بھی رہے ہیں ایک عرصہ، تو فرمایا کہ مفتی صاحب یہ تو میرا شعر ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا۔ مینا گیرت باز شاہ جو شیر نر، کر گساں بر مردگاں بکشادہ پر۔ باز شاہ شیر کے علاوہ کسی کو شکار نہیں کرتا اور گد مردہ لاشوں پر پھیلائے ہوئے چپٹے رہتے ہیں۔ کرگس انسان جو حسن پرست ہیں اور حسن فانی پہ جان دینے والے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا وہ گد ہیں جو مردہ لاشوں سے چپٹے رہتے ہیں، کیونکہ حسن سب فانی ہے، ایک دن مر کے گل سڑنے والا ہے، تو ایسی چیز سے جو محبت کرے گا وہ گد خصلت ہوگا کہ نہیں، اس کی گد خصلت ہے۔ ایسے شخص کو کیا خبر کہ اللہ کے شہباز اور خاص اللہ والے کیا ہیں، وہ تو مردہ لاشوں ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی کو سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے، اسے کیا خبر کہ اللہ والوں کے کیا رتبے ہیں اور کیا مقام ہے، اس کو ان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اس کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کیا لذت ہے، اس لیے کہ اس کا منزل مقصود مردہ ہے اور اللہ والوں کی منزل زندہ حقیقی ہے، اس لیے اس کو ان کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی کہ کیا اللہ والوں کے کیا رتبے ہیں، دنیا دار اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔
وہ کرگس جو کسی مردے ہوتا ہے، گرگز جو کسی مردے ہوتا ہے ندا کر وہ کیا جانے کہ کیا رتبے کہ کس بادشاہ کی محبت تیرا صدقا
ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی ایک مجلس میں معاشرت کا ایک بہت اہم ادب حضرت والا نے فرمایا، وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ معاشرت کا ایک بہت اہم ادب بتانا ضروری ہے. کسی کو آپ کھانا بھیجتے ہیں یا کوئی دوست یا پڑوس والے ہمیں اپنے برتنوں میں کھانا بھیجتے ہیں، تو وہ کھانا یا چیز تو آپ کی ہے کیونکہ آپ کے لیے بھیجی گئی ہے، لیکن وہ برتن آپ کا نہیں ہے. وقت یہ کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ برتن بھی آپ کے لیے ہدیہ ہے، یعنی اس کا مالک بنا دے، ورنہ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو واپس کرنا ضروری ہے. یہ آداب معاشرت میں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آداب معاشرت دین کا ایک حصہ ہے. لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے کہ جو برتن آیا اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایسے برتن کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے، اس برتن پر نام لکھوا کر الگ رکھوا دیتے تھے کہ یہ فلاں کا برتن ہے، اور جب تک واپس نہیں ہوتا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو تشویش رہا کرتی تھی. میں بھی احتیاط کرتا ہوں کہ نام لکھوا کر برتن الگ رکھوا دیتا ہوں، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے رہ جائے اور اس برتن کے مالک کا پتہ نہ چلے، تو جس کا برتن ہے وہ برتن کا یاد دلانا خلاف ادب سمجھتے ہیں، اور جس کے لیے آپ برتن میں کوئی چیز لائے تھے وہ تو تشویش میں ہے اور آپ اس کو یاد دلانے میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے ادبی ہوگی. یہ ہرگز بے ادبی نہیں ہے. اپنے دوست کہہ دیں کہ ہمارے برتن دے دو، تاکہ دوسروں کے دل سے بوجھ تو اتر جائے، اور وہ اس کو اس بارے میں یاد دلانا بے ادبی نہیں ہے. یعنی جس کے پاس برتن ہے، جس کو معاشرت کا یہ ادب معلوم ہے، تو برتن اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، وہ اس میں بے ادبی نہیں ہے. اس کو یاد دلا دے کہ ہمارا برتن آپ کے ہیں، وہ ہمیں دے دے، تو یہ اس کے ساتھ بے ادبی نہیں بلکہ عین ادب ہے کہ اس کو راحت پہنچانا. تو فرمایا کہ یاد نہ دلانے کی وجہ سے اب بہت سے برتن جمع رکھے ہوئے ہیں. یہ بیت امیر کا واقعہ ہے کہ وہاں لوگ کھانا لایا کرتے تھے محبت میں حضرت والا کے لیے اور لوگوں کے لیے، تو برتن جو ہے پلٹ کر برتن لے کے نہیں جاتے تھے. اب کس کس کا یاد رکھے، کوئی ایک برتن تو ہوتا نہیں تھا، درجنوں برتن وہاں جمع ہو گئے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا. یاد نہ دلانے کی وجہ سے اب بہت سے برتن جمع رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو لینے والا نہیں. اب برتنوں کے لیے خانقاہ میں مفتی صاحب سے پوچھا تو فرمایا کہ لکھ کر لگا دیں، 15 دن کے اندر جو اپنا برتن لے کر نہیں جائے گا تو خانقاہ کی ملکیت سمجھا جائے گا. خانقاہ اس لیے کہ وہ ایک ادارہ ہے خدمت کا، تو لقطہ، اس کو لقطہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا کوئی دعوے دار نہ ہو پھر اس کو لقطے میں دے دیا جاتا ہے. تو خانقاہ چونکہ سب کا مجموعی ادارہ ہے تو خیر خواہی کا، تو اس میں اس کو جمع کر دیا جائے گا. بعض لوگ 15 دن میں آئے، بعض بس، یعنی یہ گھر کا قانون نہیں ہے کہ گھر میں لکھ کے لگا دے آدمی کہ چھنی لے کے جائے گا وہ ہمارا ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو سب کا ادارہ تھا. خانقاہ ایک ادارہ ہوتا ہے، خیر کا ادارہ ہوتا ہے جہاں دین سکھایا جاتا ہے، جہاں لوگ آتے ہیں، لیکن یہ گھر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ گھر کا مالک جو ہے، گھر والا جو ہے اس کا مالک نہیں بن سکتا. بلکہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ برتن، جس کا کوئی دعوے دار نہ ہو، پتہ نہ لگ رہا ہو، تو اس برتن کو کسی حقیقی مسکین کو دے دے یا کسی ایسے ادارے میں جمع کروا دے. اس کے لیے، گھر والوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ گھر میں لکھ کے لگا دے. بعض لوگ 15 دن میں آئے، بعض برتن ایسے ہی رکھے رہ گئے، تو اگر برتن واپس لے جانے کا ارادہ نہیں ہے تو بتا دیں کہ یہ برتن بھی ہدیہ ہے. جب کھانا دے برتن بھی بتا، اگر دینے کا ارادہ ہے، جیسے آج کل ڈسپوزیبل برتنوں کا رواج ہے، تو جو بالکل ہلکے ڈسپوزیبل ہوتے ہیں اس میں پھر یہی سمجھا جانا چاہیے کہ یہ ہمیں، مطلب یہ برتن کے ساتھ ہی ہے کھانا، کیونکہ وہ اتنی کم قیمت ہوتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. کہ اکثر لوگ دیتے وقت یہی نیت کرتے ہیں ڈسپوزیبل برتن میں کہ انہیں کو دے دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ذرا موٹا پلاسٹک کا ہوتا ہے یا چینی کا برتن ہے، وہ سب قیمتی برتنوں میں آئیں گے، اس کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پہ نام لکھ کر لگا دینا چاہیے. جیسے ہی بتیا تو اسی وقت خالی کر کے دے دے، یہ سب سے اچھا ہے. اور اگر اس وقت موقع نہیں ہے تو پھر اس کو اس میں سے کھانا اتار کر یا کھا کر فوراً اس پہ نام لگا دیں اور اس کو واپس بھیجیں. تو یہ برتن بھی جو ہے یہ اگر دینا ہو تو لکھ کے یعنی بتا دے کہ برتن بھی ہدیہ ہیں تاکہ تشویش نہ ہو. یا پھر ڈسپوزیبل میں چیزیں لائیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. مگر یہ اہم مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاشرت کو لوگ دین ہی نہیں سمجھتے. سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آداب معاشرت کو ہم لوگ دین نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ دین کا اہم جز ہے. اس لیے جو صاحب بھی لائیں تو وہ پوچھ لیں کہ ہمارے برتن واپس کر دیں. آج ایک برتن تھا اس پر شاید نام لکھنے سے رہ گیا, ایک صاحب کچھ لائے تھے ان کو دے دیا, اب ان کو وہ واپس کرایا. اب پتہ نہیں وہ کس کا برتن ہے, تو جس صاحب کا وہ برتن ہو وہ آ کے وصول کر لیں. حضرت یہ اعلان فرما رہے تھے مجلس کے دوران, ورنہ وہی پرچہ لکھ کے لگا دیتا ہوں. ان قریب ہماری یہاں سے روانگی ہونے والی ہے تو یہاں لکھ کر لگا بھی نہیں سکتے, تو آپ لوگوں میں سے جس کا ہو کل تک وہ آ کے لے جائیں. اور آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ جو برتن لائیں, یہ غالباً گلشن کی مجلس ہوگی پھر, ہاں گلشن سے جب حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ حضرت والا کے وصال کے بعد یہاں بیت میر تشریف لانے والے تھے, اس لیے اس میں یہ اس وقت کی مجلس حال ہوتی ہے. 31 جنوری 2014 مقام اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن قرائن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گلشن اقبال میں یہ قصہ ہوا. تو فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے جس کا ہو کل تک وہ آ کے لے جائیں, اور آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ جو برتن لائیں یاد سے اسے فوری خالی کر کے حوالے کر دیں. اگر کسی وجہ سے فوری خالی نہ کر سکیں تو بعد میں دھلوا کر رکھوا دیتے ہیں تاکہ آپ اگلے دن آ کے لے جائیں. اچھا ایک بات یہ بھی ہم نے حضرت والا ہی سے سیکھی کہ ہمیشہ جس کا برتن واپس کرنا ہوتا ہے پورے طریقے سے اس کو صاف ستھرا کرا کے دھلوا کے دیا کرتے تھے. کبھی بھی آپ نے ہمیں سنا ہوا برتن واپس, حالانکہ ہم تو دن رات کے رہنے والے, بہت سے لوگ دن رات کے رہنے والے تھے, بالکل گھر جیسی بات تھی, تو ہمیں تو انتہائی ناگوار ہوتا تھا کہ اگر دھلواتے تھے برتن کو ہم خوش نہیں ہوتے تھے. لیکن حضرت والا کی خوشی اسی میں تھی کہ ہر برتن کو دھلوا کر واپس بھجواتے تھے چاہے کتنا ہی قریبی تعلق ہو, صاف ستھرا برتن بھیجتے تھے. تو فرمایا کہ اپنے برتن کے لیے یاد دلانا کوئی خلاف ادب نہیں ہے, بلکہ یاد دلانا تشویش, یاد نہ دلانا تشویش میں ڈالنا ہے. تو ایسے موقع پر جن خدام سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے معافی مانگی, فرمایا سب معاف ہے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا کہ جب کوئی کھانا ہدیہ لاتا تھا تو جب تک برتن واپس نہیں ہو جاتا تھا بار بار دریافت فرماتے تھے. حالانکہ حضرت والا اس زمین کے آدمی ہی نہیں تھے, ہر وقت اللہ کی یاد میں مست تھے, لیکن بار بار فرماتے تھے کہ اس کا برتن دے دیا کہ نہیں دیا. ایک دو دن کے بعد جب بتا دیا کہ حضرت برتن واپس کر دیا تو یہ سن کر اطمینان ہوتا تھا, کیونکہ شریعت کی یہ ایک اہم بات ہے. تو اللہ والے مست تو ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں, لیکن ان کی مستی یہی ہوتی ہے کہ ہر شریعت کے ہر حکم کی وہ پابندی کرتے ہیں. تو ایسے ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, جلالی طبیعت تھے, طبیعت کے جلال ان کا بہت کارآمد ہوا, سب بدعات اور رسومات وغیرہ سب ختم ہو گئی. الہ آباد اہل رسومات کا گڑھ تھا, اہل رسومات کی 12 جعلی خانقاہیں تھیں. تو جب حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پیش کی, نام ایک کا بھی نہیں لیا, نہ حضرت تھانوی کا اور نہ حضرت گنگوئی کا, کیونکہ یہ نام لینے سے خدشہ تھا کیونکہ وہاں اہل رسومات تھے, تو ان جو حضرات اہل رسومات نہیں تھے ہمارے حضرات اہل حق, تو ان سے ان کی آپس میں سخت عداوت تھی, بدگمانی کی وجہ سے عداوت کرتے تھے. اگر نام لیتے تو فوراً ہی وہ بدگمان ہو کر بھاگ جاتے, اسی نصیحت سے انہوں نے کسی بزرگ کا نام نہیں لیا, اس لیے کہ اس وقت نام لینے سے وہ بدک جاتے تھے. تعلیمات وہی پیش کی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سب کے سب اس لائن پہ آ گئے پھر خود ہی معلوم ہو گیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل, سب جاری خانقاہیں وغیرہ ختم ہو گئیں. ایسے ہی بمبئی کا ایک سفر ہوا, اسی میں بمبئی کی فضا بدل گئی, وہاں بھی اہل حق کا غلبہ ہو گیا, ورنہ بدعات بہت تھیں. ایسے ہی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ بنگلہ دیش تشریف لے گئے, کیسا انقلاب آیا, اور خصوصاً بنگلہ دیش جہاں اردو والوں کا نام بھی نہیں سن سکتے تھے, پھر ایسی محبت ان کے دل میں ہوئی کہ اردو پڑھنے لگے. حضرت والا کے ہاتھ پر بہت سے مکتی بہانی والوں نے توبہ کی. ایک صاحب بالکل کلین شیو اسی جماعت کے تھے اور انہوں نے بہت مظالم کیے تھے, تو انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی. حضرت والا زمین پر کمرے کے کونے میں تشریف فرما تھے اور مراقبے کسی حالت میں تھے. حضرت والا ذکر میں بہت دیر سے بالکل مستغرق تھے. یہ صاحب دیکھنے آئے کہ دیکھیں یہاں کیا ہے. وہ اندر تو آئے نہیں, دوسرے کمرے سے کھڑے ہو کر ایسے ہی جھانک رہے تھے. اسی دوران جیسے ہی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ اٹھائی تو سیدھی ان پر نظر پڑی. حضرت والا نے فرمایا ادھر آؤ. وہ آ گئے. فرمایا بیعت ہو جاؤ. حالانکہ حضرت والا تو کبھی کسی سے بیعت کا فرماتے ہی نہیں تھے. وہ بیعت ہو گیا اور بیعت ہونے کے بعد بس اس کی حالت ایسی بدلی کہ مولانا عبد المتین صاحب جو ہمارے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المتین صاحب, ان کے پاس اس کی بیوی کا فون آیا کہ اس کو کیا ہو گیا, یہ تو اب ہر وقت روتا رہتا ہے, راتوں کو تہجد بھی پڑتا ہے اور مجھ پہ اتنے ظلم کرتا تھا, پٹائی کرتا تھا, اب مجھ سے معافی مانگتا ہے, یہ کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, بلکہ حضرت والا نے بیعت فرما دیا. ماشاء اللہ اب اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ اسی حالت میں اس دنیا سے گیا تو کیا انقلاب آ گیا. ساؤتھ افریقہ کے علماء, ساؤتھ افریقہ میں علماء لوگ عورتوں پر ظلم کرتے تھے. حضرت والا جہاں بھی جاتے تھے بدنظری عشق مجازی پہ بیان ہوتا تھا. ساؤتھ افریقہ کا پہلا سفر ہوا تو مفتی حسین دھیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر. خلاف معمول حضرت والا کا پہلا بیان ہی حقوق النساء پر ہوا جو واضح چھپ بھی گیا ہے. درخواست کی گئی کہ یہ بیان مسجد آزاد ویل میں دوبارہ رکھوایا جائے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے. مفتی حسین دھیاس صاحب کے گھر پر ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہوا تھا جس میں صرف بیویوں کے حقوق بیان ہوئے کہ ان کو ستانے پر بہت نقصان ہوتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو تو کچھ خبر نہیں تھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں. جب حضرت والا کا بیان ختم ہو چکا, سب علماء لوگ چلے گئے, تو مولانا سلیمان گھانسی صاحب یہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو چکے ہیں, ہنسنے لگے. بہت مزاحی آدمی تھے. حضرت والا نے فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہاں کے علماء کی دکھتی رت پہ ہاتھ رکھا ہے, یہاں یہی مرض ہے, سب سے زیادہ اپنی بیویوں پر سختیاں کرتے ہیں. ایک ہی رات میں فون آنے لگے کہ حضرت ہم نے اپنی بیویوں سے معافی مانگ لی اور زندگی بھر ہم نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں ہم نے ان کا خرچہ باندھ دیا ہے. سب عورتیں خوش ہوئیں. جب بھی حضرت والا تشریف لے جاتے تھے عورتیں کہتی تھیں کہ تم یہاں کا کام چھوڑو, شیخ کے پاس جاؤ, جب تک وہ یہاں رہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں, تم وہیں جا کر رہو. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب بہت جلالی تھے, مگر اہل اللہ کا جلال اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا. پاس جو بیٹھے ہوتے تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا ہمارے اوپر دھپ پڑ جائے, جوش میں آ کر بیان کرتے تھے. جو سامنے بیٹھا ہوتا تھا اس سے کہتے تھے ایسے ایسے کر رہا ہے, اس کے ایک لگاتے تھے کہ کچھ سمجھے بھی ہو کہ سر ہی ہلاتے ہو. ان کی یہ شان تھی, ماشاءاللہ ان کا ایسا فیض ہوا. حضرت کامل الہ آبادی چائری صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کسی مرید سے ناراض ہو گئے. ناراض ہو کر شاہ صاحب مسجد میں آ جاتے تھے. ایک صاحب آئے تو چائری صاحب کہنے لگے کہ ارے بھائی اس وقت حضرت شاہ صاحب بہت غصے میں ہیں اور جلال میں ہیں, ان کے پاس مت جانا. اس نے کہا کہ کیوں نہ جاؤں, جس نے غلطی کی اس پر جلال ہوگا, میرے اوپر کیوں ہوگا. تھیلے میں اپنے علاقے کے امرود لائے تھے, حضرت شاہ صاحب کے پاس جا کر پیش کر دیے. حضرت شاہ صاحب نے جزاک اللہ کہا اور فرمایا کہ اچھا بھائی یہ تھیلا خالی کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت, یہ تھیلا بھی آپ کو ہدیہ ہے. فرمایا کہ جزاک اللہ. اگرچہ اس کا تھیلا معمولی سا تھا مگر حضرت کا اہتمام دیکھو کہ اس تھیلے کی واپسی کی فکر تھی. جب تک انہوں نے کہا نہیں اس وقت تک کہنے لگے, زبان سے تو نہیں فرماتے تھے مگر بار بار اس تھیلے کو ہاتھ لگاتے تھے کہ اس کو کہاں سنبھالوں گا. اس کے بعد طائب صاحب نے اشعار سنائے جس میں ایک شعر کی شرح حضرت نے فرمائی کہ بظاہر ان کا لب و لہجہ سخت ہو لیکن وہ تب بھی رکھتے ہیں شفقت چھپا کے لہجے ہیں. بظاہر ان کا, یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کی مدح نے فرمایا, بظاہر ان کا لب و لہجہ سخت ہو لیکن وہ تب بھی رکھتے ہیں شفقت چھپا کے لہجے میں. اس بیماری کے زمانے میں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص رنگ تبدیل ہوا تھا. کیونکہ حضرت والا بیمار ہو گئے تھے اس لیے حضرت والا کو فکر تھی کہ کوئی ایسا نہ رہ جائے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہ جائے. تو ڈائریکٹ بات فرمایا کرتے تھے, داڑھی رکھو, ٹخنے کھولو, یہ نہ کرو, لیکن کسی کو برا نہیں لگتا تھا کیونکہ ان الفاظ کے اندر محبت ہی محبت چھپی ہوتی تھی. اور ایک بات فرماتے تھے اور اسی وقت اس کی تلافی بھی فرما دیتے تاکہ دل خوش ہو جائے, میرے ساتھ بھی کئی دفعہ حضرت میر صاحب رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر خلیل صاحب جب جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی تو پابندی سے آیا کرتے تھے، میں اکثر کچھ پکا لیا کرتا تھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ماش کی دال بہت پسند تھی، کبھی ماش کی دال پکاتا تھا، بنی ہوئی ماش کی دال، اور اس میں جو ہے ہری مرچ کو بالکل براؤن کر کے اس کا تڑکا لگتا تھا۔ تو یہ ماش کی دال، میں کبھی ماش کی دال پکاتا تھا، کبھی پلاؤ پکا لیتا تھا، کبھی اسٹو پکاتا تھا، تو میں اکثر کچھ نہ کچھ پکا لیا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ سستی سی ہو رہی تھی، گھر سے کھانا اتنا آ جاتا تھا، حضرت والا رحمۃ اللہ کے گھر سے کھانا اتنا آ جاتا تھا کہ پکانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ آج میں نہیں پکاتا۔ اتفاق کی بات، اس دن گھر میں بھی حضرت پیرانی صاحبہ نے انتظام نہیں کیا، تو حضرت والا گھر تشریف لے گئے، پھر آ کر مجھ سے دریافت فرمایا کہ میر صاحب تم نے کچھ پکایا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو آج کچھ نہیں پکایا۔ فرمایا اچھا، یہی آپ کی محبت ہے، ہمارے اتنے پرانے دوست ڈاکٹر صاحب جمعرات کو یہاں آتے ہیں، آپ نے ان کا اتنا بھی اکرام نہیں کیا کہ ان کے لیے کچھ پکا لیتے، اور میرا بھی آپ نے کچھ لحاظ نہیں کیا، حالانکہ میں وہاں سے آپ پر توجہ ڈال رہا تھا، آپ کو نہ میری توجہ کا کچھ اثر ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے مناسبت ہی نہیں ہے۔ میں تو ایک دم ڈر گیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت واقعی مجھ سے بہت سخت غلطی ہو گئی۔ حضرت والا نے اسی وقت فرمایا کہ یہ تو آپ کی شرافت ہے، غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، ورنہ توجہ ڈالنے سے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ دوسرے تک توجہ پہنچ بھی جائے۔ ایک ہی وقت میں نشتر اور ایک ہی وقت میں مرہم۔ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال اور گمان تک نہیں ہوتا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی متقی بندے کو حق تعالیٰ شانہ ہر غم سے خلاصی دیتے ہیں، اور بے رنج و تردد ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے کسی متقی بندے کی صحبت اور اس کی تربیت سے۔ لہذا اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام نہایت ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ مقدمہ ضروری ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بے وضو رہتا ہے۔ وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، اور ایک ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے آپ پر اور آپ کی امت پر نعمت و رحمت الہیہ کے تام اور کامل ہونے کے بیان میں پہلی روایت ہے کہ طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل کی گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو میری موت کی خبر اشارتاً سنائی گئی ہے، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یعنی آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر اور نافع ہے۔ دوسری روایت ہے کہ بخاری مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض وفات میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک بندے کو دنیا کی زیب و زینت اور اپنے پاس کی چیزوں کے درمیان میں اختیار دیا اور اس بندے نے خدا تعالی کے پاس کی چیزوں کو ترجیح دی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. تو ہم لوگوں کے سمجھ میں بعد میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد تھے اس بندے سے جس کو اختیار دیا گیا, جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے. اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. يا الله ہماری ہم کو, ہمارے بچوں کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے دوستوں ان کی اولادوں کو, اور ہر مسلمان کو, اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے فضل, اپنی رحمت اور اپنی مہربانی سے, انتہائی مہربانی سے اے اللہ جلد فرما دیجیے. یا اللہ جلد فرما دیجیے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ ہر گناہ سے ظاہری ہو یا باطنی نفرت عطا فرما دے, دوری عطا فرما دے, چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, سچی توبہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. چاہے ظاہری گناہ ہو باطنی گناہ ہو, باطن میں بھی بڑے گناہ ہمارے بسے ہوئے ہیں, بدگمانیوں کے گناہ, غیبتوں کے گناہ, اور اللہ بد نگاہی کے گناہ, دل میں نامحرموں غیروں کے خیالات کے گناہ, اور حسد کے گناہ, اور غیبت کے گناہ, کیسے کیسے گناہ اللہ میرے باطن میں ہیں. اے اللہ ہم سب کے ظاہر کو بھی پاک فرما دے, باطن کو بھی پاک فرما دے, ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دے. یا اللہ اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دے. یا اللہ اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دے. ان العالمین ہماری امی جان صاحبہ بیمار ہیں, علیل ہیں, اے اللہ ہسپتال میں داخل ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے خصوصی فضل و کرم فرما کر اے اللہ ان کو جلد از جلد صحت یاب فرما دے. اے اللہ جلد از جلد صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اور اللہ ہمارے رتی والدہ برکاتہم کو بھی خوب خوب صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. تمام اہل دولت قدر کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جس کے یہاں گھر میں بیماری ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ ہر ہر مسلمان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ خوب وسعت والی, کشادہ اور خوشحالی والی روزی عطا فرما, خوشحالی والی حیات ہم سب کو نصیب فرما. اللہ کامل تقوی والی حیات مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو, میرے بچے کو, اور ہمارے سب دوستوں ان کے گھر والوں کو, بچے کو, اور ہر ہر مسلمان اور مسلمہ کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دے. اپنی 100% تابعداری والی, مطیع اور فرما برداری والی زندگی عطا فرما دے. اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کرنے والے ہوں, ایک لمحہ بھی اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہ کریں, اور خطا ہو جائے تو ایسا ایمان اور یقین عطا فرما کہ خطا ہو جائے تو رو رو کر جب تک سجدگاہ کو ہم تر نہ کر دیں اے اللہ ہمیں چین نہ آئے, سکون نہ آئے. اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما, فداکاری نصیب فرما, وفاداری نصیب فرما, حیا حیا داری نصیب فرما. اے اللہ شرم و حیا ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا اپنے کرم سے اللہ وہ بھی عطا فرما. اللہ اپنے مرشدین عزام کی بالکل 100% اللہ تعلیمات پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ توفیق طاعت نصیب فرما دے اور معاصی سے سخت اجتناب کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے, دونوں جہان کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم.